الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الحج اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعطر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. آج ہمارے یہاں ذوالحجہ کی 6 تاریخ ہے اور جزیرہ نمایاں عرب میں 7 تاریخ ہے. 8 تاریخ ذوالحجہ کی یوم التربیہ کہلاتی ہے. پھر 9 تاریخ حج کا جو سب سے بڑا رکن ہے قیام عرفات یوم عرفہ. 10 تاریخ ہمارے ہاں بھی عید ہے عید الاضحیٰ اور وہاں بھی وہ قربانی اس دن کا سب سے بڑا کام ہے. اس کے بعد منا کا قیام ہے، جن حضرات کو بھی سعادت نصیب ہوئی ہے اور وہ حج سے مشرف ہوئے ہیں ان کے ذہنوں میں ایک نقشہ قائم ہو سکتا ہے کہ اس وقت کس قدر ہجوم ہوگا مکہ مکرمہ میں، کس قدر آمد و رفت اور ہلچل اور حرکت، جس کا کہ واقعہ یہ ہے کہ جس شخص نے کبھی حج نہ کیا ہو اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ میرے نزدیک اس گئے گزرے دور میں بھی جبکہ دین کی اصل روح تقریباً ختم ہو چکی اور دین در حقیقت اکثر و بیشتر ایک بے جان کھنڈر کی حیثیت اختیار کر چکا ہے کہ اس کے کچھ شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، لیکن یہ کہ وہ شکلیں اور صورتیں جو اصل مقاصد ہیں ان سے تہی اور روح سے خالی، جیسے کہ علامہ اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اسی طرح خاص طور پر اس موقع کے لیے انہوں نے کہا ہے میرے نزدیک کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں۔ یہ ہماری کیفیت ہے اس وقت فی الواقع، الا ماشاءاللہ افراد کا معاملہ علیحدہ رہے گا، کوئی مختصر جماعت بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت ضرور حق پر قائم رہے گی، لا تزال فی امتی طائفۃ القائمین علی الحق۔ تو افراد یقیناً ہیں، بقول علامہ اقبال کہ اب بھی خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو۔ اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس حدیث شریف کے مصداق کے طور پر ہمارے ہاں موجود ہوں، لیکن یہ ایک ارب سے زائد تعداد میں جو مسلمان دنیا میں اس وقت موجود ہیں، بحیثیت مجموعی ان کے اعتبار سے اگر کہا جائے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ دین کی روح ختم ہو چکی ہے اور محض کچھ شکلیں رہ گئی ہیں، کچھ صورتیں رہ گئی ہیں، کچھ ڈھانچے ہیں کہ جن میں جان اور روح موجود نہیں۔ البتہ دوسری حقیقت جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بے روح ڈھانچہ جو ہے یہ بھی نہایت عظیم ہے۔ اس وقت بھی دنیا کا کوئی دوسرا مذہب، کوئی دوسرا دین اسلام کے اس بے روح ڈھانچے کا بھی مقابلہ کرنے والا نہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا جمع ہونا، دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے اس وقت انسان اس وادی غیر ذی ذرا میں نہیں پہنچے، دنیا کے کسی کونے کی کوئی پیداوار، کوئی مصنوعات ایسی نہیں ہے کہ جو اس وقت وہاں کے بازاروں میں موجود نہ ہو، دنیا کی کوئی قومیت، کوئی رنگ، کوئی نسل ایسی نہیں ہے کہ جس کے افراد وہاں موجود نہ ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر اس کو صرف ڈھانچے کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو بات وہ ہے کہ کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، جن کھنڈروں کا یہ حال ہے اس کی اصل عمارت کا تصور کیجئے کہ اس کا شکوہ کیا ہوگا، اس کی شان کیا ہوگی اور اس کی عظمت کیا ہوگی، کہ کھنڈرات کا یہ عالم ہے کہ لگ بھگ 25 لاکھ افراد۔ آپ حیران ہوں گے کہ اول تو یہ کہ کسی ایک جگہ پر اتنے لوگوں کے جمع ہونے کی بھی کوئی مثال موجود نہیں، لیکن یہ صرف جمع ہونا نہیں ہے، صرف چند گھنٹوں کا اجتماع نہیں ہے، صرف ایک دن کسی جگہ پر جمع ہو کر پوجا پاٹ کر لینا نہیں ہے، یہ 5-6 دنوں پر مسلسل نقل و حرکت ہے کہ جو پھیلی ہوئی ہے۔ 8 ذی الحج یوم ترویہ ہے، 25-30 لاکھ افراد مکے سے روانہ ہوں گے اور 6 میل کا فاصلہ طے کریں گے اور منا پہنچیں گے، ان میں پیدل بھی ہوں گے، ان میں کاروں پر بھی ہوں گے، بلکہ اب کاریں تو سعودی عرب نے بین کر دی ہیں، اس لیے کہ کار جو ہے جگہ زیادہ روکتی ہے، اس میں تعداد افراد کے کم ہوتے ہیں۔ تو پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ صرف اب وہاں پر الاؤڈ ہے. کاروں کو تو انہوں نے ہر حدود حرم سے باہر بڑے بڑے انہوں نے بنا دیے ہیں ایسے اڈے, یہ کار وہاں چھوڑو اور آگے جاؤ آگے پبلک ٹرانسپورٹ. کتنی بسیں ہوں گی؟ ہزار ہا بسیں ہوں گی جو 25 لاکھ افراد کو لے کر چل رہی ہوگی. پھر یہ کہ اب چونکہ تعداد اتنی ہو گئی ہے تو کئی ٹنلز بنا دی گئی ہیں کہ جن سے پیدل راستہ مختصر ہو گیا ہے. پہاڑ میں بڑی لمبی لمبی سرنگیں کھود دی گئی ہیں کہ ان سے لوگ اب پیدل بھی پہنچ جاتے ہیں, تو پیدل بھی جا رہے ہوں گے, سواریوں پر جا رہے ہوں گے, بسوں میں جا رہے ہوں گے, قافلوں کی شکل میں ہوں گے, افراد کی صورت میں ہوں گے. پھر یہ کہ سب کا لباس ایک ہوگا. یہ تو ہو سکتا ہے کسی کا تولیہ زیادہ بڑھیا ہو, کسی کا تولیہ گھٹیا ہو, کسی کی چادر جو ہے وہ زیادہ بڑھیا کپڑے کی ہو, کسی کی چادر جو ہے وہ سوتی ہو, لیکن یہ ہے کہ ایک لباس, دو چادریں, سفید لباس, سر ننگا, یہ لباس ہے کہ جو پوری 25 لاکھ 30 لاکھ افراد کی آبادی کا ہو. خواتین جو ہے وہ بہرحال اپنے کپڑوں میں ہوں گی, لیکن یہ کہ مردوں کا معاملہ یہ. پھر یہ کہ یہ جب پہنچیں گے 8 تاریخ کو منا, تو 5 نمازیں ادا کریں گے منا میں, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. یہ تو گویا کہ 8ویں تاریخ ہی کی, اگرچہ مغرب اور عشاء تو 9 تاریخ کی شمار ہوگی, اس لیے کہ اسلامی تاریخ تو غروب شمس کے ساتھ بدل جاتی ہے. پھر فجر کی نماز کے بعد اب یہ قافلہ رواں ہوگا, اور عرفات کے جو مزید 6 میل کے فاصلے پر بڑی بڑی سڑکیں بنا دی گئی ہیں, بہت سے راستے ہیں, ہزارہا قافلے ہوں گے یہ جو چل رہے ہوں گے. پھر یہ عرفہ شام کا وقت جو ہے, اصل میں زوال کے بعد سے عرفہ ہے, اور یہ عرفہ جو ہے یہ ہے اصل حج کا رکن, کہ جس کا یہ رہ گیا اس کا حج رہ گیا. کوئی اور رکن ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ رہ جائے تو حج ہونے سے رہ جائے گا, اس کا کوئی نہ کوئی تلافی کا بندوبست ہے, اس کے لیے کوئی دم آپ دے سکتے ہیں, کوئی کفارہ ہو جائے گا. لیکن الحج العرفہ, حج نام ہے وقوف عرفہ. اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ ایک وادی ہے عرفات کی, 30 لاکھ افراد وہاں جمع ہوئے, اور یہ وقت جو ہے ایک عجیب اس کے اندر نقشہ ہے جس کی طرف شاید اکثر لوگوں کی توجہ نہیں ہوئی, کہ لوگ جس نوع کی عبادت کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں وہ عبادت اس وقت ممنوع ہے. نماز اکثر و بیشتر جو لوگ نمازی ہوتے ہیں, نماز ان کی ایک عادت بن جاتی ہے, قیام, رکوع, سجود, یہ کنڈیشن ریفلیکس کی شکل بن جاتی ہے. اور جو نماز کی اصل روح کیا ہے, انابت اللہ, خشوع, خضوع اور دعا, الدعاء مخ العبادہ, الدعاء هو العبادہ, لیکن اکثر و بیشتر ہوتا یہ کہ دعا ہی نہیں ہوتی. وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے, تو باقی نہیں ہے. تو نماز کا قیام, رکوع, سجود, یہ سب کچھ ہے, دعا نہیں ہوتی, اس لیے کہ وہ ایک کنڈیشن ریفلیکس کی حیثیت سے وہ حرکات جو ہے انسان سے اکثر و بیشتر سرزد ہو جاتی ہیں. تو عجیب حکمت یہ ہے کہ جو وقوف عرفہ کا وقت ہے اس میں نماز ممنوع ہے, یعنی آپ ظہر اور عصر ملا کر پڑھیں اور اس کے بعد در حقیقت وہ عرفہ شروع ہوتا ہے, اور پھر مغرب کے بعد اگر کہ آپ کو وہاں سے روانہ ہونا ہے, لیکن مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, مغرب اور عشاء جمع کر کے مصطفیٰ میں جا کے پڑھیں, تاکہ یہ جو وقت ہے وقوف عرفہ کا, اس میں جس عبادت کے آپ عادی ہو چکے ہیں وہ نہیں, اس سے ہٹ کر جو اس کی اصل روح ہے اس کی طرف توجہ کیجئے, وہ روح دعا ہے. تو وقوف عرفہ در حقیقت اصل میں دعا کے لیے. یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ جو ویسے پیٹرو ڈالر کمانے کے لیے وہاں گئے ہوئے ہیں اور محض وہ پکنک کے طور پر حج کر لیتے ہیں, یہ اللہ کا شکر ہے سعودی عرب کی حکومت نے یہ صحیح قدم اٹھایا ہے کہ اب ایسے لوگوں پر پابندی لگا دی ہے, حج کی اجازت نہیں, جو حج کر چکے ہیں ایک مرتبہ وہاں پر اب وہ دوبارہ حج نہیں کر سکتے, اس لیے کہ انہوں نے حج کو کھیل بنا لیا ہے, وہ ایک ایکسکرشن بن گئی ہے ان کی, خرچ کچھ ہوتا نہیں, وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے گھر سے نکلے اور پہنچ گئے, اور وہ اور بھی خرچ نہیں کرتے, گندگی وہ پھیلاتے ہیں اصل میں, اس لیے کہ وہ اگر کہیں پیسے خرچ کریں گے, کسی معلم کے ٹھکانے پر جا کے ٹھہریں گے تو پیسے دینے پڑیں گے, لہذا سڑکوں پر ڈیرے ڈالے ہوئے اور بول و براز جو ہے وہ بھی وہی سڑکوں کے دونوں طرف جو ہے, اور وہ ایک عجیب طرح کا نقشہ جو ہے وہ 3 دن جو ہوتے ہیں وہاں کے بعد میں تو انتہائی متعفن معاملہ ہو جاتا تھا. تو یہ اچھا کام کیا انہوں نے جو حج کر چکے ہیں, اب ان کو وہاں پہ جو وہاں رہتے ہیں ان کو حج کی اجازت نہیں. جو لوگ نہیں کر چکے ہیں وہ آئیں اور وہ حج ادا کریں اور چل کر آئیں, خرچ کریں. یہ کیا کہ گھر بیٹھے نکلے وہاں سے اور حج کے لیے پہنچ گئے. بہرحال یہ ان کے اپنے انتظامی معاملات ہیں جن سے میں متفق ہوں کہ یہ انہیں کرنا چاہیے. اور میں نے یہ سنا ہے, اگرچہ مجھے اب 4 سال ہو گئے ہیں کہ مجھے سعادت نصیب نہیں ہوئی, لیکن یہ کہ اندازہ یہ ہوا ہے کہ اب وہاں کے حالات بہت بہتر ہو چکے ہیں. لیکن اس قسم کے لوگوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے عرفات میں بیٹھ کر تاش کھیلتے ہیں, اس لیے کہ وقت کیسے گزرے. اب دعا کے لیے تو انسان میں اپنے نفس کے اندر ایک کیفیت بھی تو درکار ہے جس سے وہ اللہ سے ہم کلام ہو. اللہ سے ہم کلام ہونا جو ہے, اسی لیے تو کہا ہے نماز کو حضور نے کہ الصلاۃ معراج المومنین, کہ در حقیقت نماز میں بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے. ہم کلام ہونے کے لیے کوئی نسبت چاہیے, کوئی تعلق چاہیے, کوئی باطنی جو ہے کسی درجے میں قرب ہوگا تو انسان ہم کلام ہوگا. اب اگر وہ قرب ہے ہی نہیں, وہ باطنی تعلق ہے ہی نہیں, تو ہم کلام کیسے ہوں؟ لہذا یہ وقت جو ہے تو گزارنے کے لیے تاش کی بازیاں بھی وہاں لگتی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. بہرحال میں اس وقت صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ 30 لاکھ کا مجمع جو عرفات میں جمع ہوگا, کیونکہ پرسوں ہو جائے گا ہمارے ہاں, تو وہ یوم عرفہ جو ہے ایک دن بعد آئے گا, لیکن اصل میں تو کل وہاں یوم ترویہ ہے, 8 تاریخ ہو جائے گی, اور پرسوں جو ہے وہ وقوف عرفہ کا دن. پھر وہاں سے وہ مغرب کی نماز کا وقت ہو چکنے کے بعد لیکن بغیر نماز ادا کیے ہوئے واپس قافلہ شروع ہوگا. درمیان میں مصطلفہ ہے, اس کا وقوف ہے, وہاں دعا ہے, وہیں 2 نمازوں کو ملا کر پڑھنا ہے, پھر آنا ہے, پھر 10 تاریخ جو ہو جائے گی وہاں وہ ہے در حقیقت یہ جو دن ہے 10, 11, 12 اور جس کو اللہ ہمت دے تو 13ویں تاریخ بھی, یہ وہ ہے کہ جو جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ایام الاکل والشرب, یہ اب جشن کے دن ہے, کھاؤ پیو, قربانیاں دو, اور اس قربانی کے ساتھ جو ہے پہلی قربانی اپنی دے کر اپنے کپڑے پاک کرو, صاف کرو, جسم جو ہے اس کو دھو, غسل کرو, اچھے کپڑے پہنو, وہ عید کا گویا کہ ایک سماں ہے. سوائے اس کے کہ عید میں ہمارے ہاں نماز ہوتی ہے, دو گانا ہے عید, لیکن وہاں وہ عید جو ہے باقی ساری چیزیں ہیں, قربانی ہے, اور پھر نہا دھو کر کپڑے بدل کر خوشبو لگا کر اس لیے کہ احرام کی جو وہ ذمہ داری ہے وہ ختم ہو گئی. اب اس کے بعد جب جاتے ہیں تو در حقیقت ان کا دو گانا عید جو ہے وہ طواف ہے خانہ کعبہ کا, اس کو طواف زیارت کہتے ہیں. یہ ہے یہ نقشہ کہ جو اس وقت آپ چشم تصور سے دیکھیے, میں نے تو خود دیکھا ہوا یہ نقشہ کہ ان دنوں میں, بلکہ ان سے 1 ہفتے پہلے سے یہ کیفیت ہوگی کہ مدینے سے مکے تک کی سڑک جب جو اب ڈول کیریج وے بن چکی ہے جانے کی اور آنے کی اور, لیکن یہ ہے کہ یہ سڑک ایسے نظر آئے گی کہ جیسے مسلسل کوئی قافلہ چل رہا ہے, کار سے کار ملی ہوئی اور ٹرک سے ٹرک جڑا ہوا اور گاڑی سے گاڑی جڑی ہوئی. معلوم ہوتا ہے کہ رات کے وقت جیسے کہ روشنی کا کوئی دریا بہ رہا ہے, اس لیے کہ ظاہر بات ہے ہیڈ لائٹس ہیں اور آن ہیں اور چل رہے ہیں قافلے, اس لیے کہ جتنے بھی حاجی آتے ہیں مڈل ایسٹ سے وہ سب کے سب بائی روڈ آتے ہیں, اردن کے لوگ, عراق کے لوگ, ترک بہت سے, ایرانی بے شمار, یہ سب جو ہیں چونکہ ان کو یہ راستہ قریب پڑتا ہے تو وہ جب بائی روڈ آتے ہیں تو پہلے مدینہ منورہ آ جاتا ہے ان کے لیے, تو مدینہ منورہ میں پہلے ٹھہر کر پھر وہ اب چلتے ہیں مکے کی طرف. تو وہ دن جو ہوتے ہیں وہ سڑکیں بالکل روشنی کے دریا اور گاڑیوں کے بہتے ہوئے دریا والے. میں نے یہ سارا نقشہ صرف اس لیے کھینچا ہے اس وقت کہ یہ انداز ہو جائے. دونوں چیزوں کو اپنے نظر میں رکھیے کہ ایک طرف تو یہ کہ اکثر و بیشتر یہ ایک بے جان ریچول بن چکا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, ورنہ 25 لاکھ افراد حج کریں وہ حج کے جو حقیقت حج ہو, اور پھر دنیا کے اندر جو ہے تہلکہ نہ مچ جائے, انقلاب عظیم برپا نہ ہو جائے, تو یہ تو انہونی بات ہے. 25 لاکھ افراد حج کریں, ہمارے ہاں سے بھی 1000 اور کبھی کبھی لاکھ اور لاکھ سے بھی اوپر لوگ جاتے ہیں حج کر کے آتے ہیں, لیکن معاشرے میں سرے منہ فرق واقع نہیں ہوتا. دیانت 1% ہی معاشرے میں بڑھ گئی ہو ہر سال کے حج سے, امانت داری 1% ہی بڑھ جائے ہر سال کے 1 لاکھ افراد کے حج سے, تو معاشرے کے اندر ان 40 سالوں کے اندر 40% امانت اور 40% دیانت کا جو ہے تناسب بڑھ جانا چاہیے تھا, لیکن ہوتا یہ کہ کچھ نہیں. جیسے جاتے ہیں ویسے آتے ہیں الا ماشاء اللہ. اور سوائے ایک ریچول کے میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ نمازوں روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے, تو باقی نہیں اور رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے جس سے صرف نظر ممکن نہیں, لیکن دوسری طرف یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی, کہ یہ جو ہمارا کھنڈر ہے یہ بھی در حقیقت اس وقت بھی ایک زندہ موجودہ ہے. پورے عالم انسانی میں اس کی کوئی مثال موجود نہیں. اتنا عظیم اجتماع, اتنا ڈسپلنڈ اجتماع, کوئی فلا رفت ولا فسوق ولا جدال فی الحج. 25 لاکھ افراد جہاں اس طرح موو کر رہے ہیں بلاک, شاید کبھی کوئی مثال ہو جائے تو ہو جائے کہ کوئی جھگڑ پڑے ہو, لیکن یہ کہ واقعہ یہ کہ اس سے زیادہ پر امن, اس سے زیادہ منظم جو ہے کسی اجتماع کی آپ مثال پیش نہیں کر سکتے. اور اس قدر کاسموپولیٹن, ہر رنگ کے لوگ, ہر زبان کے لوگ, ہر لباس کے لوگ, ہر کلچر کے لوگ جو وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے, پوری دنیا میں اس کا 20واں حصہ 100واں حصہ بھی آپ کو کہیں نظر نہیں آئے. بہرحال میں نے 13 آیات آج پڑھی ہے کہ جو سورہ حج میں ہے, مراسم حج کے بارے میں. یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ سورہ حج جو ہے اس کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ مکی ہے, اگرچہ بعض حضرات نے اسے مدنی قرار دیا ہے بعض آیات کی وجہ سے, لیکن میرے نزدیک وہ آیات بھی مدنی نہیں ہے. اور اس میں مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول بھی تائیدن مل گیا, تو متفق گردید رائے ابو علی بارائے من, اب مجھے اس پر پورا وثوق حاصل ہو گیا. پہلے وہ میرا خیال تھا, لیکن اب میں یہ پوری رائے رکھتا ہوں کہ وہ آیات بھی مدنی نہیں ہے بلکہ اثنائے سفر ہجرت میں نازل ہوئی, جبکہ حضور سفر فرما رہے تھے ہجرت کا مکے سے مدینے کی طرف. باقی یہ اکثر سورت جو ہے یہ مکی. تو تقریباً یہ 2 رکوع ہیں اس سورہ مبارکہ میں, بلکہ میں نے آیات 13 پڑھ دی ہیں, یہاں رکوعوں کے نشان ذرا تھوڑے سے کچھ ہٹے ہوئے ہیں. آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 37 تک یہ 13 آیات ہیں کہ جو اس حج کے متعلق ہیں. اس کے بعد ہجرت کے فوراً بعد سورہ بقرہ نازل ہوئی, سب کو معلوم ہے. تو سورہ بقرہ میں بھی 2 رکوعوں سے کچھ زائد جو ہے وہ مراسم حج کے بارے میں ہیں. اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں 19ویں رکوع میں وہ جو سعی ہے بین صفا والمروہ اس کا ذکر ہے, ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. اور حج کی فرضیت کا جو حکم ہے وہ سورہ آل عمران میں ہے, وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہ 4 مقام ہیں, یعنی 2 آیتیں منفرد ہیں, ایک سورہ بقرہ میں, ایک سورہ آل عمران میں. باقی 2 رکوع ہیں کہ جو سورہ حج میں اور سورہ بقرہ میں ہے, کہ جن میں مناسک حج کا بیان ہے. میں اس سے پہلے, چونکہ اس کے ساتھ ہی ہماری عید الاضحیٰ ہے, تو اس میں میں جو اس قربانی کا جو معاملہ ہے, چونکہ وہ یادگار ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کی, تو عام طور پر ان مواقع پر میں سورہ صافات کی ان آیات کا درس دیتا رہا ہوں, لیکن آج میں نے یہ طے کیا ہے کہ ان 13 آیات کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں. ان میں سے بھی پہلی آیت جو ہے, ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناه للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم. یہ آیت جو ہے اس وقت ایک بہت بڑے بین الاقوامی نزاع کا موضوع بن گئی ہے. اس وقت ایران اور عراق کے درمیان جو کشمکش چل رہی ہے, جس نے عرب اور عجم کی کشمکش کی صورت اختیار کر لی ہے, تو ایران کا جو پولیٹیکل آفینسو ہے سعودی عرب کے خلاف, اس کے طور پر اس نے حج کو ذریعہ بنایا ہے. حج کے دوران مظاہرے, اور حج کے دوران اپنی قوت کا اظہار, اور حج کے دوران جو ہے وہ سیاسی قسم کی تقاریر و اجتماعات, اور اس مرتبہ خصوصی اندیشہ ہے. شاید آپ نے آج جو نوائے وقت نے اپنے انگریزی کے سیکشن میں ایک مضمون دیا ہے نیو یارک ٹائمز کا, تو اس میں شاید پڑھا ہو, اگر آپ اسے پڑھتے ہو, کہ جو مبصر ہے, جو مضمون نکار ہے, اس نے کہا ہے کہ آیت اللہ خمینی کے لیے اس وقت موقع ہے کہ 1.5 لاکھ افراد اس کے اس وقت سعودی عرب کے سوائل پر موجود ہیں. اگر وہ ان کو حکم دے تو وہاں انٹرنل سیبوٹاج اتنے بڑے پیمانے پر ہو جائے گا کہ حکومت سعودی عرب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پائپ لائن کو وہ توڑ سکتے ہیں, باقی اور کمیونیکیشن کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں. 1.5 لاکھ افراد, اور اس وقت جو مذہبی جنون جو ہے ہمارے ایرانی بھائیوں کے سروں پر مسلط ہے اس کے اعتبار سے آپ جان لیجئے کہ اس چیز کو بعید نہیں ہے. تو چونکہ یہ مسئلہ اس وقت جو ہے سعودی عرب نے ان کی تعداد پر کچھ کمی کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ ایران کی حکومت اس پر ڈٹ گئی کہ نہیں, یا 1.5 لاکھ افراد جائیں گے یا ایک بھی نہیں جائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کی حکومت نے مجھے اور دوسرے بہت سے معاملات میں ان سے شدید اختلاف ہے, میں ہرگز پرو سعودی نہیں ہوں, لیکن اس معاملے میں میں کمنٹ کرتا ہوں, میں ان کی تعریف کرتا ہوں کہ چونکہ یہ ایک دینی مسئلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے جو ان پر عائد ہوتی ہے, تو انہوں نے جھکنا قبول کر لیا ہے اس وقت ایران کے دباؤ کے سامنے. اگرچہ انہوں نے چاہا تھا کہ تعداد کم کریں, لیکن یہ ہے کہ جب ان کی طرف سے یہ بات آئی کہ اگر جائیں گے تو 1.5 لاکھ ورنہ ایک بھی نہیں جائے گا, تو انہوں نے وقتی طور پر حکومت کی سطح پر یہ خاصی پسپائی ہے, ایک طرح کی اپنی گویا کی سبکی ہے. لیکن یہ کہ سعودی عرب کی حکومت کی میں تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا اس وقت کہ انہوں نے اس سبکی کو اور اس وقتی سی بے عزتی کو برداشت کیا اور 1.5 لاکھ افراد کی اجازت دے دی. آپ دعا کریں کہ اس موقع پر کوئی ہنگامہ کوئی فساد وہاں نہ ہو. بہرحال یہ مسئلہ چونکہ ایک بین الاقوامی نزاع کا موضوع بن گیا ہے, لہذا میں نے یہ طے کیا ہے کہ اس آیت پر تو میں گفتگو کروں گا اب عید کے روز اپنے عید کے خطبے میں. اب اس سے آگے میں کرنا چاہتا ہوں, یہ میں نے صرف آپ کو بتا دیا ہے کہ اس مرتبہ میرا عید کے خطبے کا موضوع یہی ہوگا. اصل میں جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ آگے سے شروع ہو رہی. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ, اور یاد کرو جبکہ ہم نے ابراہیم کا ٹھکانہ بنایا اپنے گھر کی جگہ. مکان البیت, ایک بات تو یہ میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتائی ہے کہ بیت اللہ کے بارے میں دو آراء ہیں, ایک تو یہ کہ یہ اولاً تعمیر کیا حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے علیہ السلام, اور ایک رائے یہ ہے, میں اس کا قائل ہوں اور شدت کے ساتھ قائل ہوں, کہ یہ گھر اصل میں تعمیر کیا تھا حضرت آدم نے علیہ الصلوۃ والسلام. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ, اس لیے کیسے ممکن ہے کہ آدم سے ابراہیم تک کوئی بھی عبادت گاہ تعمیر نہ کی گئی ہو, اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے کوئی بھی عمارت نہ بنی ہو, کیسے ممکن ہے, عقلاً محال ہے. اور یہ آیت ثابت کر رہی ہے کہ اول بیت جو ہے وہ یہی ہے, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ. تو میرے نزدیک تو اس میں اگر آپ اس کو صراحت نص نہ کہیں تو دلالت نص یا کم سے کم اشارت النص کے درجے میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس گھر کی تعمیر حضرت ابراہیم نے فرمائی. البتہ امتداد زمانہ سے عمارت گر گئی تھی, تو در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ کو دوبارہ معین کر کے کہ یہ وہ جگہ تھی, حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ یہاں گھر بناؤ. ورنہ آپ سوچئے کہ آخر کیا ضرورت تھی, حضرت ابراہیم وہ عراق میں پیدا ہوئے, ہجرت کر کے وہ گئے شام سب سے پہلے حاران کے علاقے میں, پھر آئے تو وہ گئے مصر, پھر آئے تو انہوں نے اکثر و بیشتر اپنا قیام فلسطین میں رکھا, اپنی جو اہلیہ تھیں جو ان کے اپنے خاندان سے تھیں حضرت سارا انہیں وہیں آباد کیا, ان کی نسل کو وہیں آباد کیا. کیا ضرورت تھی کہ وہ یہاں پہنچتے اتنی دور 1000 میل نیچے وادی غیر ذی ذرا میں, تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ در حقیقت وہ بیت عتیق ہے, وہ لفظ آ جائے گا, سب سے پرانا گھر جو حضرت آدم نے بنایا, اس کے مقام کا تعین یا جس کو ہم کہیں گے نشان دہی کر دی اللہ نے کہ یہ ہے وہ جگہ. اب اس پر دوبارہ اسی لیے سورہ بقرہ میں الفاظ آئے اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت, وہ البیت جو ہے نام عہد جو ہے وہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ پہلے سے کوئی البیت یہاں تھا, اب اس کی دیواروں کو بنیادوں کو دوبارہ اٹھایا ابراہیم اور اسماعیل نے علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا اب آگے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ گھر کس لیے تعمیر ہوا, اس کو اچھی طرح نوٹ کیجئے, اللہ تشرک بی شیئا, یہ ہے اصل جڑ اصل بنیاد کہ شرک نہ کیا جائے اس کے ساتھ, کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے, توحید خالص اس میں کہ قطعاً کسی نوع کے شرک کی آمیزش نہ ہو. یہ گویا کہ توحید خالص کے ایک مرکز کی حیثیت سے تعمیر ہو رہا ہے. البتہ یہ کہ جب یہ مرکز بن رہا ہے تو اس مرکز کے حوالے سے حضرت ابراہیم اور ان کی نسل, ان پر ایک ذمہ داری عائد کی ہے اللہ نے. وہ ذمہ داری آپ دیکھیے دو ہوگی, ایک ذمہ داری کیا ہے, وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ, اب میرے گھر کو پاک صاف رکھو, پاک صاف رکھنا یہ ایک ہے باطنی طہارت، ایک ہے ظاہری نفاست اور صفائی. باطنی طہارت یہ ہوگی کہ شرک کی آلودگی سے پاک رکھو، اس لیے کہ اصل نجاست تو ہو، اور ظاہری کیا ہوگی کہ اس میں میل کچیل نہ ہو، صحیح ہو. میرا کوئی بندہ اس کے ثواب کے لیے، اس کے زیارت کے لیے آئے تو جگہ اسے صاف شفاف ملے، اس کی طبیعت کے اندر بھی انشراح ہو. جیسے جمعے کے لیے فرمایا نہا دھو کر آؤ، کپڑے بدل کر آؤ، خوشبو لگا کر آؤ، تاکہ جب تم جمع ہو تو طبیعتوں میں انقباض نہ ہو کہ ادھر سے بدبو آ رہی ہے اور پسینے کے کی بدبو کے بھبکے آ رہے ہیں، تو پاک بیٹھے ہوئے کا دماغ ویسے ہی مرغز ہو گیا، وہ کہاں اس سے استفادہ کرے گا کہ جو امام خطبہ دے رہا ہے. تو اس گھر کو بھی پاک صاف رکھو. طہرا بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود. یہاں پر نوٹ کیجئے کہ اس گھر میں اہم ترین عبادت طواف ہے. طواف پہلے ہے، قیام بعد میں ہے، رکوع اور سجود بعد میں. نماز، قیام اور رکوع اور سجود تینوں کیا ہے؟ نماز ہے. تو اصل میں اس گھر کی جو اولین عبادت ہے وہ طواف ہے. یہی بات سورہ بقرہ میں آپ کو ملے گی، ان طہرا، وہاں ہے تسمیہ کا صیغہ کہ ابراہیم، عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. دوسری چیز ہے اعتکاف، کہ جو وہاں آ کر بیٹھے، جس کو کہ دھیان کہتے ہیں، اللہ کی طرف توجہ لگانے کے لیے اعتکاف سے توجہ. ہندی کے یہ دو الفاظ بڑے پیارے ہیں، گیان اور دھیان. گیان ہے نوسس، جس کو انگریزی میں گنوسس جی کے ساتھ، لیکن جی بولتا نہیں ہے، سائلنٹ ہے، نوسس یعنی کسی چیز کو جاننا، علم، عرفان. عرفان ہے گیان، اور دھیان کیا ہے؟ جسے ہمارے ہاں مراقبہ کہا جاتا ہے، توجہ کا ارتکاز، لو لگانا. تو وہ ہے اعتکاف. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور پکارو لوگوں کو، ندا کرو لوگوں میں حج کی کہ وہ اب حج کے لیے آئیں، اس گھر کا طواف کریں، اس کی زیارت کریں. فرمایا یَأْتُوكَ رِجَالًا، وہ آئیں گے تمہارے پاس. یہ بھی ایک معجزے کی نوعیت کی چیز ہے. آپ اور کیجیے، اس وقت حضرت ابراہیم کے پاس کون سے مینز آف کمیونیکیشن تھے؟ کون سے ذرائع ابلاغ تھے؟ کون سے آپ نے ٹیلی ویژن سے یا ٹیلی فون سے یا تار برقی سے یہ اعلان کیا؟ لیکن یہ کہ حضرت ابراہیم نے پکارا ہے اور لوگ چلے آئیں گے. اللہ تعالیٰ جس کی آواز جہاں چاہے پہنچائے، جیسے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز شام کے مہاج پر اللہ نے پہنچائی، کہ جب کہا یا ساریہ تو الجبل، اے ساریہ کیا غضب کر رہے ہو، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، پہاڑ کو اپنی پشت پر رکھو. تو خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبی میں ممبر پر، آواز اللہ نے وہاں پہنچا دی. واجن فنہ سے بالحج یا تو کا رجالن، وہ آئیں گے تمہارے پاس پیدل چل کر. رجال رجل کی جمع بھی ہے، رجل کہتے ہیں مرد، اور راجل کی جمع بھی ہے، راجل کہتے ہیں پاپ پیادہ چلنے والا. یہاں یہ اس معنی میں آیا، یا تو کا رجالن، یہ پیدل چل کر بھی آئیں گے. وعلی کل غامر، اور ہر اس اونٹنی پر یا سواری پر کہ جو طوالت سفر کی وجہ سے لاغر ہو چکی ہوگی. نہ معلوم کہاں کہاں سے آئیں گے، ظاہر بات ہے طویل سفر جس اونٹنی پر کیا گیا ہو تو وہ لاغر ہو جائے گی. یاسین من کل فج عبید، اور یہ اونٹنیاں چلی ہوئی آئیں گی تمہاری طرف. فج کہتے ہیں دو پہاڑوں کے مابین جو ایک وادی کی شکل ہوتی ہے، ظاہر بات ہے جہاں پہاڑی علاقہ ہوگا تو وہاں وادیوں ہی میں سفر ہوتا ہے. تو فج کہتے ہیں کسی گہرے راستے کو، اور عمیق کا لفظ اس میں اور مزید، فج عمیق، بڑے گہرے راستوں سے ہو کر، بڑے دور دراز اور دروں کو پار کرتے ہوئے میرے بندے جو ہیں تمہاری اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے آئے. یہ نقشہ آج ہے کہ صرف وہ اونٹنیوں کی بجائے بڑے بڑے ٹرک ہیں، مرسیڈیز ٹرک، اور مرسیڈیز ٹرک کو انہوں نے دو منزلہ بنایا ہوتا ہے، چھت تھوڑی سی نیچی ہوتی ہے، زیادہ اونچی نہیں. یہ عجیب ہے بدوؤں کا معاملہ. آج اونٹ تو آپ کو وہاں دیکھنے کو بھی مشکل سے ملے گا، وہاں کا اونٹ جو ہے بڑے ٹرک ہیں، بہت اونچے اونچے اور بڑے بھاری ٹرک ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ دن کے وقت جب دھوپ ہو تو خود نیچے سامان اوپر، رات کو سامان نیچے خود اوپر، یہ ان کا معاملہ. اس لیے کہ عرب کی گرمی اس نوعیت کی ہے کہ آپ سائے میں ہو تو وہ گرمی آپ کو تنگ نہیں کرتی، اس کے اندر وہ سائے میں ذرا آ جائے تو پھر وہ گرمی جو ہے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی. تو دن کے وقت وہ اپنا سامان وامان وہ سب نیچے کرتے ہیں، خود اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، اور رات کو جب ٹھنڈ ہو گئی تو سامان نیچے کیا اور خود اوپر. تو یہ بڑے بڑے ٹرکوں کے اندر جو وہاں کے بدو ہیں آتے ہیں. اور باقی یہ کہ دور دراز سے تو بڑی اعلیٰ بسیں ترکی سے اور شام سے اور اردن سے اور عراق سے. ابھی میں نے ایک فوٹو دیکھا تھا کہ جو آکوپائیڈ ایریا ہے اسرائیل کا, وہاں سے بھی حجاج آ رہے ہیں. آخر عرب وہاں آباد ہے. روس سے بھی لوگ پہنچتے ہیں, چین سے بھی ہمارے ہاں سے گزر کر لوگ پہنچتے ہیں. تو کوئی خطہ زمین کا ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے وہاں حاجی نہ پہنچے. اس نقشے کو دیکھیے. اب ظاہر بات ہے کہ آج سے یہ جو حضرت ابراہیم کا معاملہ تو آج سے تقریباً 4,500-5,000 سال پہلے کا ہے. اس وقت کا نقشہ یہ تھا کہ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. آج یہ ہے کہ دیو ہیکل بوئنگ 747 اور وہ پانچ پانچ سو آدمیوں کو ایک دم جو ہے نیچے, جس طریقے سے کہ کسی طریقے سے کوئی چیز اگل دی جاتی ہے اس طریقے سے. اور اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ مصروف پورٹ جو ہے وہ جدہ ہے. وہاں جو اس وقت ہے کہ ہر منٹ میں جو جہاز اتر رہے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ آج تک کوئی وہاں میجر ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. حالانکہ مصروف ترین جو ایئرپورٹ ہے دنیا کی اس وقت وہ جدہ کی ایئرپورٹ ہے. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ, تاکہ وہ پہنچے ان جگہوں پر جہاں ان کے لیے منفعت ہے. منفعت کون سی ہے؟ اب یہاں بھی نوٹ کیجئے, جیسے میں نے کہا کہ طہارت باطنی, طہارت ظاہری, منفعت ظاہری, منفعت باطنی. باطنی منفعت روحانی منفعت ہے, اخلاقی منفعت ہے, للہیت کا جذبہ ہے. اور ظاہری منفعت, ظاہری منفعت میں یہ چیز بھی آ جائے گی کہ پورے عالم اسلام کا ایک اجتماع ہے. جن لوگوں کی باطنی آنکھیں بند ہیں وہ بھی کم سے کم ظاہری آنکھوں سے تو دیکھتے ہیں کہ یہ اتنے لاکھ افراد یہاں جمع ہیں. ان کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے, ایک سینس آف بلونگنگ جسے آپ کہتے ہیں کہ ہم تنہا نہیں ہیں. وی بلونگ ٹو اے کمیونٹی, این انٹرنیشنل کمیونٹی. پوری دنیا میں جو پھیلی ہوئی ہے اس سے ہمارا تعلق ہے. تو یہ ظاہری میں میں گن رہا ہوں. باطنی والی باتیں تو جن کی باطنی آنکھیں کھلی ہوں گی انہیں کو نظر آئیں گی, لیکن یہ ظاہر دین ہم جیسے جو ہیں انہیں بھی جو کچھ وہاں نظر آتا ہے. پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر وہاں تو دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے جو اس وقت اویلیبل نہ ہو. آپ کو جنوبی امریکہ کے جو سب سے زیادہ جنوبی ممالک ہے وہاں کا کیلا ملے گا وہاں پر بازار کے اندر. آپ کو دنیا کے ہر کونے کا جو ہے میوہ وہاں موجود ہوگا. وہ حضرت ابراہیم کی اس دعا کا ظہور ہے جو سورہ ابراہیم میں آئی ہے کہ پروردگار ورزقہم من الثمرات, پروردگار ان کو میووں کے ذریعے رزق پہنچا. یہ خود تو یہ وادی جو ہے غیر ذی ذرع ہے, یہاں تو کچھ پیدا نہیں ہوتا, تو باہر سے اناج ہی نہیں میوے بھیج. یعنی یہ بھی مانگنے کی بات ہے, انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو مانگے اللہ کی قدرت سے تو بعید نہیں. اور اس کا نقشہ جو ہے آپ کو اس وقت وہاں نظر آ جائے گا. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ, اور وہ نام لے اللہ کا چند معین دنوں میں. وہ معین دن کیا ہے؟ 10, 11, 12, یہ تین دن ہیں کہ جو قربانی کے ہیں. علامہ رزقہم من بہیمت الانعام, ان جانوروں پر اللہ کے نام لیں کہ جو اللہ نے انہیں دیے ہیں, رزق اللہ کا ہے, ان پر انہیں کا نام لیں. یہ ہے اصل میں وہ قربانی کا مسئلہ. اور یہ نوٹ کر لیجئے, میرے پاس ایک طویل سوال بھی آیا ہوا ایک نوجوان کا, اور میں سمجھتا ہوں بہت خلوص سے اس نے لکھا ہے. بی ایس سی کا طالب علم ہے, ہینڈ رائٹنگ بہت پیارا ہے. مجھے تو ہینڈ رائٹنگ دیکھ کر بھی کسی سے ایک انس ہو جاتا ہے کہ جس کا ہینڈ رائٹنگ اتنا خوبصورت ہے اس کا ظاہر و باطن بھی یقیناً بہت خوبصورت ہوگا. میں نے اس کا خط پڑھا, وہ مضمون وہ چونکہ بعد میں سوال جواب میں عرض بھی کر دوں گا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ ابھی سے اپنے اس سوال کا جواب جو ہے وہ نوٹ کرنا شروع کر دیں کہ جو مناسی کے حج ہیں ان میں اس مقام پر آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ زور قربانی پر ہے. یا طواف کا ذکر آیا یا قربانی کا, تیسری کسی چیز کا ذکر نہیں. قیام منا کا ذکر وہ بھی آپ کو ملے گا سورہ بقرہ میں. وقوف عرفہ کا ذکر وہ بھی ملے گا آپ کو سورہ بقرہ میں. مزدلفہ کا ذکر وہ بھی ملے گا آپ کو سورہ بقرہ میں. لیکن جو سب سے زیادہ زور اس جگہ پر دیا جا رہا ہے وہ قربانی کی عبادت ہے. اور اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں, آخر اللہ کا کلام ہے. اور ہمارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی بات کوئی سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہمیں ماننی ہے, ورنہ تو پھر در حقیقت ہم اللہ کی بات نہیں مان رہے, پھر تو اپنی سمجھ کی پیروی کر رہے ہیں. اگر کوئی حکمت ہماری سمجھ میں آ جائے تب مانے, تو آپ نے اس حکم دینے والے کا حکم نہیں مانا بلکہ اپنے ذہن, اپنے فکر اور اپنی عقل کی بات مانی. یہ جو آتا ہے قرآن میں جو اصطلاح ہے جو بار بار ہمارے یہاں زیر بحث آئی ہے, سمو اطاعت, سنو اور اطاعت کرو, فسبو اور واقعی ہو, سنو اور اطاعت کرو, یہ کیا مانی ہے کہ سمجھ میں آئے تب بھی مانو، نہ سمجھ میں آئے تب بھی مانو، اس لیے کہ تم نے مانا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تم نے مانا کہ یہ محمد پر نازل ہوا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان دو باتوں کے ماننے کے بعد دیر از ناٹ ٹو ریزن بھائی، ان کے پاس اب یہ حق نہیں ہے کہ وہ بھائی کا سوال کرے، بلکہ یہ کہ ان کے لیے تو دیر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی، اب ان کا کام یہ کہ حکم مانے اس کی تعمیل کرے. تو یہ طرز عمل ہے کہ جو ہمیں اختیار کرنا ہوگا. اگر کچھ لوگوں نے یہ مغالطہ پیدا کر دیا ہے کہ یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ تو مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں، یا یہ کہ یہ تو صرف احادیث میں ہے، جی احادیث کی بات تو وہ نہیں ہے، میں اس وقت اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. میں نے اس کے ضمن میں پورے دلائل اپنی تقریروں میں دیے ہوئے جو چھپی ہوئی موجود ہیں، اور حج اور عید الاضحیٰ اور عید قربانی اس پر میرا وہ پمفلٹ موجود ہے، وہ اس کا تفصیل سے مطالعہ کریں. میں اس وقت اس چیز کو ایکسرسائز کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا ان دو رکوعوں میں ان 13 آیات کا مطالعہ کیجئے، کس قدر اہتمام کے ساتھ، کتنے شد و مد کے ساتھ، کتنی تکرار کے ساتھ یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو اس کا تعلق صرف حدیث سے نہیں ہے، اس کا تعلق صرف مولویوں کے طرز عمل سے نہیں ہے، یہ کسی مجتہد کے اجتہاد کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو نص قطعی اور نص صریح ہے قرآن مجید. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، یہی وجہ ہے کہ عام جن کو ہم منکرین حدیث کہتے ہیں وہ بھی اصل میں نفی کرتے ہیں، تو یہاں جو ہم جو قربانی دیتے ہیں اس کی نفی کرتے ہیں، حج کے موقع کی وہ بھی نفی نہیں کرتے، اس لیے کہ قرآن کو کہاں لے جائیں گے، آخر وہ خود اپنے آپ کو جب اہل قرآن کہتے ہیں تو یہاں سے کیسے انحراف کریں گے. حالانکہ عقلی طور پر سوچئے کہ ضیاع اگر ہوتا ہے تو وہاں ہوتا ہے، یہاں نہیں ہوتا، یہاں تو ایک ایک بوٹی آپ کھا جاتے ہیں، ایک ایک بال استعمال میں آتا ہے، کون سی چیز ہے یہاں پہ جانور کی جو ضائع ہوتی ہے، ضیاع کا اگر کوئی امکان ہے تو وہاں ہے، اگرچہ اب وہ امکان بھی بہت کم ہو گیا ہے. آپ کو معلوم ہے پچھلی مرتبہ کتنا گوشت وہاں سے افغان مہاجرین کے لیے آیا ہے، اس سال بھی اس کے لیے وہ ایئر لفٹ کا انتظام کر رہے ہیں. تو جب تمدن نے ہمیں اس قسم کے ذرائع جو ہے ہم پہنچا دیے ہیں تو اس ویسٹیج کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس حج کے موقع پر قربانی کا معاملہ جو ہے وہ تو قرآن مجید کے نصوص کا معاملہ ہے، وہ صرف حدیث کا نہیں ہے، وہ کسی مجتہد کا اجتہاد نہیں ہے. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا، پھر کھاؤ اس میں سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ اور کھلاؤ ان کو کہ جو محتاج ہیں، جو مایوس ہیں. یہ ذہن میں رکھیے، اس میں ایک حکمت میں آپ کو بتا دوں، چونکہ وہ وادی غیر ذی ذرا تھی، کوئی چیز وہاں پیدا نہیں ہوتی، حضرت ابراہیم کو حکم دیا گیا کہ اپنی نسل جو ہے اسماعیل سے جو چلے گی اس کو یہاں آباد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آخر اس کی معیشت کا بھی کوئی انتظام کرنا تھا کہ نہیں کرنا تھا، لہذا یہ قربانی کا معاملہ ان کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی رہا ہے، اس لیے کہ اس قسم کے علاقوں میں آپ کو معلوم ہے صرف بھیڑ بکریاں پالی جا سکتی ہیں، اور اس کو کام کر نہیں سکتے، جیسے آپ کے ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں ہوتا، بلوچستان میں ہوتا، اور تو کچھ نہیں ہو سکتا. اب وہ بھیڑ بکریاں پالتے ہیں، حج کے سیزن میں انہیں بہترین قیمت ملتی ہے، یہ کہاں گئی؟ کوئی ضائع تو نہیں ہوئی؟ وہ وہاں کے لوگوں کی آمدنی کا ذریعہ بنی. پھر جو گوشت ہوتا تھا، یہ آج سے کوئی 20-25 سال 30 سال پہلے لوگوں کا مشاہدہ، ایک بوٹی ضائع نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ وہاں بدو جو ہے منتظر رہتے تھے، جیسے قربانی ہوئی انہوں نے گوشت لیا اسے وہ سکھاتے تھے، اور وہ سوکھا گوشت ان کا پورا سال چلتا تھا. تو معلوم ہوا کہ در حقیقت یہ خدائی تدبیر تھی ان کی معیشت کے لیے. تو فرمایا فکلوا منہا، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ منا کے دن جو ہے حضور نے فرمایا ایام الاکل والشرب، کھانے پینے کے دن ہے، اور ان لوگوں کے لیے خاص طور پر کہ وہ بھی اس وقت کھائیں، با فراغت کھائیں، گوشت کھا رہے ہیں، پھر گوشت جو فاضل ہے اس کو سکھا رہے ہیں، اس کو وہ اپنے جو ہے سال بھر کے لیے انہوں نے اپنے لیے ایک سامان بنا لیا ہے. یہ ساری چیزیں دنیا میں ہوتی آئیں، اگر وہ سکھایا کرتے تھے تو اب آپ ریزرو کر سکتے، فرق کیا پڑا؟ تمدن نے اب اس سے ایک بہتر شکل جو ہے وہ آپ کو عطا کر دی. ثم یقضوا تفذهم، پھر چاہیے کہ وہ اپنے میل کچیل دور کر دیں. یہ کیوں ہو گیا میل کچیل؟ کہ اب تک احرام میں تھے، احرام میں جو ہے نہ آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، نہانے کا اگرچہ حرام نہیں ہے لیکن یہ کہ اس میں خوف ہے کہ بال وال ٹوٹ جائے، بال بھی توڑنے کی آپ کو اجازت نہیں، لہذا حتی الامکان یہ کہ اس سے بھی پرہیز کیجیے. اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ میل کچیل اور یہ درماندگی اور خستگی اور فقر کی کیفیت، بڑے بڑے لطیف مزاج کے لوگ جو دن میں 4 دفعہ یوڈی کلون لگاتے ہوں، جبکہ اس حال میں 1.5 دن بھی گزرتا ہے تو جو ان کی جان پر بنتی ہے اس کا آپ تصور کیجئے، کرنا پڑے گا، خوشبو تو لگا نہیں سکتے. اس اعتبار سے یہ درماندگی اور خستگی اور اللہ کے سامنے گویا کہ اپنی عاجزی کا ایک انتہائی اہم نقشہ ہے کہ جو وہاں پر کھستا ہے. لیکن اب جب کہ تم نے یہ کر لیا, قربانی سے فارغ ہوئے, اب تم جو ہے وہ جو بھی حلق کرانا ہے یا قصر کرنا ہے جس کی کہ اجازت دی گئی ہے, اور اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ فتح میں ہے, مقصرین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. اس کے بعد اب آپ نہائیے, کپڑے پہنیے, خوبصورت خوشبو لگائیے, اب عید منانے کے لیے آپ جائیے. ثم یقضوا طوافہم ولیوفوا نذورہم, کوئی نذر مانی ہوئی ہے اس نذر کو پورا کیجیے. ولیطوفوا بالبیت العتیق, اور پھر چاہیے کہ وہ طواف کریں ہمارے اس پرانے اور قدیمی گھر کا. اب یہ عتیق کا لفظ بھی بتا رہا ہے یہ بہت قدیم ہے. حضرت ابراہیم تو 4000 برس کی پہلے کی شخصیت ہے, یہ بہت پہلے کا گھر ہے. بیت عتیق کا لفظ بھی ادھر اشارہ کر رہا ہے. اب یہ ذالک کا لفظ جو آیا یہ زور دینے کے لیے, یہ ساری باتیں اہم ہیں, ان کو اچھی طرح نوٹ کر لو. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ, اور جو کوئی شخص تعظیم کرے گا ان چیزوں کی کہ جن کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے, تو یہ اسی کے حق میں بہتر ہوگا اللہ کے پاس. اب یہ بیت الحرام ہے نا, اللہ نے اس کی حرمت کی ہے, اللہ نے اسے محترم ٹھہرایا ہے. جو چیزیں وہاں شاعر اللہ ہے وہ بھی سب اللہ تعالیٰ کی حرمات میں ہیں, ان کی تعظیم, ان کی تقدیس. یہ جو بھی کرے گا وہ اپنے لیے بھلائی کمائے گا. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ, اور یہ جو قربانی کا ذکر آیا تو کس جانور کی قربانی دے, فرمایا تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں جو پائے سوائے ان کے کہ جو تمہیں سنائے جا چکے. اب ظاہر بات ہے خنزیر کی قربانی تو نہیں ہو سکتی, یا کوئی اور چیز جو حرام ہے, آپ کسی بھیڑیے کو پکڑ کر لے جائیں اس کو قربان کر دیں, وہ تو وحوش میں ہے, اس کی قربانی نہیں ہوگی. تو جو بھی جانور حلال ہے ان کی قربانی ہو سکتی ہے, بھیڑ کی ہے, بکری کی ہے, دمبے کی ہے, گائے کی ہے, اسی طریقے سے اونٹ کی ہے, یہ قربانی آپ کیجیے. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ. اب یہ بہت اہم ہے موقع, اس لیے کہ اس حج کی اصل روح کیا ہے, وہ توحید ہے. اب اس میں تلبیہ کیا ہے, لبیک لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس وقت جو جس طرح گونج رہی ہوگی فضا لبیک سے, خاص طور پر جب کل روانہ ہوں گے قافلے, اور آواز جو ہے پوری فضا گونج رہی ہوگی اللہم لبیک سے, تو یہ سارا کیا ہے, یہ ترانہ توحید ہے نا. تو یہ توحید جو ہے اصل شے وہ ہے. اب یہ جو بھی ظاہری مراسم ہیں ان کو بیان کرنے کے بعد اب آئے کہ اصل روح کیا ہے. فاجتنبوا الرجس من الاوثان, دیکھو دور رہو بتوں کی گندگی سے. اصل رجس یہ ہے, اصل گندگی بتوں کی گندگی ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ بت جو ہے زندہ بھی ہو سکتے ہیں, مردہ بھی ہو سکتے ہیں, شخصیتوں کا بھی طواف ہوتا رہا ہے. لوگوں نے ایسے ایسے کام بھی کیے ہیں کہ ہمارے یہ بزرگ ہیں ہم ان کا طواف کر رہے ہیں, اور یہ طواف جو ہے قبروں کا ہوتا رہا ہے اور ہوتا ہے. یہ سب کے سب اوثان کی زمین میں آئیں گے. کسے باشد فجتنب الرجس من الاوثان, چاہے وہ مورتی ہو چاہے وہ قبر ہو, اگر اس کا طواف ہو رہا ہو. یہ حاجی کی بات نہیں ہے, کافی عرصے پہلے جو حاجی آیا کرتے تھے یمن سے, تو چونکہ راستے میں آتا طائف, طائف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مدفون ہیں, تو ان کی قبر کا طواف کرتے تھے وہ اور پھر جاتے تھے. اور آپ کے یہاں بھی نہ معلوم کہاں کہاں طواف ہوتا ہے, کوئی وہ پتہ نہیں کیا لواری ہے کہاں ہے وہاں طواف ہوتا ہے, ننگے ہو کر کسی پہاڑی کا طواف ہوتا ہے. بہرحال یہ گندگیاں جو ہیں, فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور, اور بچو جھوٹ بات سے. سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ شرک. اس لیے کہ سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ توحید, ایک اللہ جس کے ساتھ کوئی ثانی نہیں. اب کس میں جہاں کہیں کوئی کمی ہوگی تو وہی جھوٹ ہے. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ. یکسو ہو جاؤ اللہ کے لیے, یہ ہے روح حج. اگر یہی یہ نہیں ہے تو پھر حج کا رہا. آپ نے قربانیاں بھی دے لی, طواف بھی کر لیا, لیکن یہ روح حج ہے. دو چیزوں کو اپنی جگہ رکھیے, ایک ہے فارم اور ایک ہے اسپرٹ. ظاہر بات ہے اسپرٹ جو ہے وہ بھی اپنے ظہور کے لیے فارم کی محتاج ہے. ہماری روح اپنے ظہور کے لیے اس جسد کی محتاج ہے, لیکن اصل شے جسد نہیں ہے, وہ روح ہے. اس لیے ان دونوں چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھیے. جہاں تک فارم کا تعلق ہے دین کا فارم کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور نے کیا، صلوا کما رأیتمونی اصلی. نماز کی روح کیا ہے؟ حضور، خشوع، خضوع، اللہ کے جناب میں حاضری کا احساس، یہ ہے اس کی روح. لیکن اس روح کو اس فارم کے اندر آنا ہے جو قیام اور رکوع اور سجود اور قومہ اور جلسہ اور قعدہ، یہ کیا ہے؟ یہ فارم ہے اس نماز کی. یہ فارم کہاں سے ملی؟ صلوا کما رأیتمونی اصلی، اس کی ہم پابندی کریں گے اس لیے کہ حضور نے حکم دیا. اور وہ جو ہے اصل روح وہ ہے خشوع و خضوع. اسی طریقے سے حج کی اصل روح توحید. البتہ اس کے فارم میں قربانی بھی ہے، طواف بھی ہے، وہ سارے مراسم جو ہے وہ در حقیقت فارم ہے. اس فارم میں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، جیسے کہ آخری حج میں حضور نے بار بار فرمایا تھا خضوع انی مناسککم، لوگوں سیکھ لو مجھ سے، اب بھی اچھی طریقے سے مجھ سے سمجھ لو کہ مناسک کیا ہے حج کے. اس لیے کہ یہ مناسک حج ظاہر بات ہے، فارم کہاں سے ملے گی؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی. تو فرمایا یہ ہے اصل روح، حنفاء للہ غیر مشرکین بھی، اللہ کے لیے یکسو ہو جائیں اور اس کے ساتھ شرک کی کوئی آلائش نہ لگائیں. ومن یشرک باللہ، بہترین ایک یہاں آ رہی ہے تشبیہ، ومن یشرک باللہ، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ، وہ اس شخص کے مانند ہے کہ جو کسی بلندی سے نیچے گر گیا ہو اور ابھی ہوا ہی میں تھا کہ یا تو کوئی پرندہ اچک کر لے جائے، کوئی عقاب جھپٹے اور لے جائے اور اس کی تکہ بوٹی کر دے، یا ہوا کی کوئی تیز رو اسے لے جا کر کسی کھڈ میں گرا دے. اس لیے کہ وہ جو چیز اللہ سے ہمیں باندھنے والی ہے حبل اللہ، وہ توحید ہے. یہ توحید کی رسی کٹی تو اب آپ گرے، اور اب گرنے کے بعد آپ ہیں رحم و کرم پر، یا تو کوئی شکاری پرندے جو ہے اس کی غذا بنے اور وہ آپ کو لوچے اور کھائیں، اور یا ہوا جو ہے کہیں لے جا کر کسی گہرے کھڈ کے اندر آپ کو گرا دے. کس قدر پیاری یہ تشبیہ ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ ذَلِكَ. اب دیکھیے، پہلے ذالک آیا تھا، پھر ذالک آیا. وہ ذالک کیا تھا؟ فارم کے لیے. یہ ہے مناسک ظاہری، ان کو بھی مضبوطی سے تھامو، اور یہ ہے اصل روح باطنی، اس کو بھی مضبوطی سے تھامو. دونوں چیزوں ہوں گی تو بات بنے گی. ذالک ومن يعظم شائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے شائر کی تعظیم کرے گا. شائر کس سے جمع ہے؟ شعیرہ. شعیرہ کہاں سے بنا ہے؟ شعور. شعور کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ جس چیز سے کسی حقیقت کا شعور حاصل ہو وہ شعیرہ ہے. اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کو دیکھ کر شعور حاصل ہوتا ہے کس نے اس کو تعمیر کیا، اس کی زندگی کیا تھی. یہ اسی طریقے سے جو فرمایا گیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اس کو یاد دیکھ کر یاد آتا ہے کہ ماں کی بیتابی، جو وہ اپنے بچے کو اس پیاس کی حالت میں دیکھ کر جو کچھ ان پر بیت رہی تھی حضرت حاضرہ سلام اللہ. تو یہ شاعر ہے. ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع الى اجل مسمى. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ قربانی کے جانور بھی شعائر اللہ ہے، اللہ کے نام پر انہیں ذبح کیا جانا ہے. ان کے گھروں کے اندر بھی وہ ڈال دیتے تھے پٹے کہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں اس کے نذرانے کے طور پر، وہ بھی شاعر اللہ میں سے. تو فرمایا لکم فیہا منافع الی اجل مسمى، یہ جو جانور ہے قربانی کے، جو حدی کے جانور ہیں، ان میں تمہارے لیے بہت سے فوائد ہیں ایک وقت معین تک. یعنی عام طور پر عرب میں یہ خیال ہو گیا تھا کہ یہ اونٹ چونکہ اب میں نے قربانی کے لیے خاص کر دیا، اب میں اس پر سواری نہیں کر سکتا. اب اس کا دودھ اگر اونٹنی ہے تو دودھ اب میں دھو کر استعمال نہیں کر سکتا. شریعت نے آ کر یہ ساری سختیاں ختم کر دی، نہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ، اس کے اوپر بھی سواری کر سکتے ہو. اگرچہ ایک اونٹنی جو ہے اس کو لے جا کر قربان کرنا ہے قربان گاہ پر، لیکن یہ کہ اس کا تم دودھ پی سکتے ہو. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اس وقت تک کے لیے جو فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ. ثم محلها الى البيت العتيق، پھر ان کا جو اصل مقام ہے جہاں انہیں پہنچنا ہے اور جہاں انہیں گردنیں جھکا دینی ہیں اللہ کے سامنے اور جہاں اللہ کے نام پر ان کی گردنوں پر چھڑیاں چلنی ہیں، وہ ہے بیت العتیق. یہ بیت العتیق چونکہ وہ تو اصل میں گھر ہے، لیکن یہ کہ اس کو وسعت دی گئی ہے قربان گاہ تک. یہ وادی جو ہے منا کی، منا کلھا منہر، حضور نے فرمایا یہ وادی منا جو ہے یہ کل کی کل منحر ہے، جہاں چاہو جبا کرو تاکہ آسانی ہو جائے. اگرچہ سعودی عرب والوں نے اہتمام کیا ہے، قربانی کی جگہ علیحدہ بنا دی ہے، وہاں پہ بڑے اب اہتمام ہو گئے ہیں، اس لیے کہ وہاں کھائی ہے بہت بڑی، اور اس کھائی میں پھر وہ جو کچھ بھی بچا کھچا ہے کھالے والے یہ اس اندر پھینک دی جاتی ہیں. اور میرا ایک اذعانی احساس ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ کب اس کی مجھے تائید حاصل ہوگی، بارہا ایسا ہوا ہے کہ خیال مجھے آتا ہے مجھے بعد میں تائید مل جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچرا وہاں ڈالا جاتا ہے جس کو آپ کچرا کہیں گے وہ بھی بیکار نہیں جاتا، میرے نزدیک اس کا ماؤل لحم بنتا ہے، اور وہ ماؤل لحم ہے جو زمین کے سوتوں سے ہو کر آب زمزم میں شامل ہوتا ہے. آپ ماؤل لحم بھی بناتے ہیں کہ نہیں؟ کتنی قیمتیں دے کر وہ لیتے ہیں، ہمدرد کا ماؤل لحم اتنی قیمت ہے اس کی اور اتنی ایک بوتل. یہ آپ کو معلوم ہے کہ جو یہ خانہ کعبہ ہے یہ ایک پیالے کے اندر ہے، چاروں طرف اونچائی ہے، چاروں طرف پہاڑ ہے، درمیان میں ایک پیالہ ہے، پیالے کے بالکل نیچے وہ درمیان میں وہ بیت اللہ ہے، اسی کے ساتھ وہ زمزم ہے، چاہے زمزم، اور وہ بہت گہرا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ تمام کنوؤں میں پانی تو سوتوں سے آتا ہے ادھر ادھر سے، اب یہ منا کی وادی مسلسل یوں اتر رہی ہے اور یہ آ رہی ہے کدھر؟ ادھر. اسی لیے جب سیل آتا ہے، سیلاب آتا ہے، تو آپ کو معلوم ہے خانہ کعبہ کو نقصان پہنچ جاتا ہے. اس لیے کہ جب منا کی پوری وادی کی بارش ادھر آئے گی تو بارہا خانہ کعبہ جو منہدم ہوا اسی کی وجہ سے ہوا. اب انہوں نے بڑے انڈر گراؤنڈ بنا دیے ہیں اس کے لیے راستے، اس رین چینل کے لیے، فلڈ واٹر کے لیے، لیکن چند سال پہلے وہ اس درجے شدید طوفان آیا تھا کہ بڑی بڑی کاریں جو ہیں وہ اس انڈر گراؤنڈ چینل کے اندر جا کر پھنس گئی. اس لیے کہ وہ تو وہاں کی کاریں جو ہیں وہ ہماری کاریں نہیں ہیں اس زمانے میں، خاص طور پر امپالا تو وہاں کی ٹیکسی تھی، لیکن وہ سینکڑوں گاڑیاں جو ہیں وہ جا کر پھنس گئی. تو اس طریقے کا سیلاب آتا جب بھی آتا ہے. میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ جو وہاں پر یہ گوشت وغیرہ جو وہاں پر ڈمپ کیا جاتا ہے اس کا بھی ماؤل لحم بنتا ہے، اس لیے کہ حضور نے یہ فرمایا. میرا ذہن کیوں گیا حضور کی ایک حدیث کے ذریعے سے کہ یہ جو ہے پانی زمزم کا، یہ صرف پانی نہیں ہے، غذا بھی ہے. حضور نے فرمایا 40 دن تک ایک انسان صرف اس زمزم پر رہ سکتا ہے. اب اس میں وہ نیوٹریٹی ویلیو کہاں سے آئی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ صرف منرلز پر آدمی نہیں جی سکتا، کوئی نہ کوئی اس کے اندر نیوٹریٹی ویلی ہے. میرا خیال ہے، اگرچہ مجھے ابھی اس کا ثبوت ملا نہیں ہے، ویسے یہ کہ ریسرچ ہو رہی ہے اور بڑی بڑی لیبورٹریز میں اب اس پانی کے مائے زمزم کی جو ہے وہ انالیسز ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے بات نکل آئے، ہو سکتا ہے غلط ہو، واللہ اعلم. بہرحال فرمایا کہ اس بیت العتیق تک اب ان کو پہنچنا ہے. اب اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، آیتیں چند ہی رہ گئی ہیں، گھبرائیے گا نہیں. ولی کل امت جالنا من سکن، اب دوبارہ دیکھیے، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کی عبادت مقرر کی. بلکہ ایک بات نوٹ کر لیجئے گا، سابقہ امتوں میں اصل عبادت قربانی کی عبادت تھی، نماز کم تھی، روزہ نہ ہونے کے برابر تھا، اصل عبادت ہی قربانی تھی. حابیل اور قابیل کا قصہ پڑھ لیجئے سورہ مائدہ میں، دونوں نے اس قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر، قربانی ہوتی تھی. اور وہ یہ کہ زمانہ ابتدائی تھا، انسان ذرا بھی عقلی اعتبار سے شعور کو نہیں پہنچا تھا، تو انہیں حسی قسم کی چیزیں زیادہ دی گئی تھیں، لہذا قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اترتی تھی جو اس قربانی کی شے کو بھسم کر دیتی تھی، تو گویا کہ یہ علامت تھی کہ اللہ نے قبول کر لی. تو ایک نے اپنے، چونکہ اس کے بھیڑ بکری پالتا تھا، اس نے کچھ جانور لا کے رکھے کہ یہ میں قربانی کے لیے پیش کر رہا ہوں. ایک کھیتی کرتا تھا، اس نے کھیتی سے کچھ سامان جو ہے وہ لا کے رکھا. ایک کی قربانی قبول ہو گئی، اسے آسمانی آگ آ کر کھا گئی، اور دوسرے کی نہیں. تو قربانی پھر یہ کہ یہود کا اگر آپ لٹریچر پڑھیں گے اس میں سب سے زیادہ زور قربانی پر، ان کی عبادت گاہ کا نام ہی قربان گاہ تھا. قربان گاہ جو ہے وہ ان کی سب سے بڑی عبادت کا جو ہے وہ مرکز ہوتا تھا. ہوتے ہوتے اللہ نے اسے کم کیا ہے ہمارے دین میں اور اضافہ کیا ہے شعوری عبادت. میرے نزدیک نماز شعوری عبادت ہے، جس میں کہ ایک بندہ اپنے پروردگار سے ہم کلام ہوتا ہے. اس کو علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت الفاظ سے تعبیر کیا ریکنسٹرکشن میں کہ دی انفائنائٹ ایگو اینڈ دی فائنائٹ ایگو دے کم فیس ٹو فیس. ہمارا یہ جو ہے، ہماری یہ جو انا ہے، یہ محدود انا ہے نا، میں کہتا ہوں بڑی چھوٹی سی میں ہے میری، چاہے کبھی میں خامخواہ خناس دماغ میں آ جائے تو میں کہہ دوں،
حقیقت میں تو وہ بکری کی طرح کی میں نکلنی چاہیے ہمارے یہاں سے، لیکن یہ کہ ایک اللہ کی میں ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یہ بھی تو میں ہے نا، یہ ہے انانیت، انانیت جو ہے اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اس لیے کہ اللہ تو خود فرماتا الکبر و ردائی، تکبر میری چادر ہے، لہذا اس کی انا ہے بہت بڑی، ہماری انا ہے بڑی چھوٹی حقیر. اب یہ بڑی انا کے مقابلے میں سامنے آ کر کھڑی ہوتی ہے چھوٹی انا، جب خطاب کرتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ مکالمہ، یہ در حقیقت ایک انا صغیر کا انا کبیر کے سامنے آنا، تو یہ عبادت بڑی چھوٹی کی عبادت ہے. ہمارے دین میں ارتقا ہوا ہے کہ قربانی کا معاملہ کم کیا گیا، لیکن کم ہو کر بھی یہاں تک ہے، اب اس میں مزید کمی کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے جو اللہ نے رکھ دیا. تو فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے تو ہر امت کے لیے قربانی کی عبادت مقرر کی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ نام لیا کریں ہمارا ان چوپایوں پر کے جو ہم نے انہیں دیے ہیں. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اب پھر دیکھیے جب وہ ظاہری منسک کا ذکر آیا تو پھر وہ روح جو ہے دین کی، ان دونوں میں توازن کی ضرورت ہے. میں نے آج کی گفتگو شروع یہیں سے کی تھی کہ اب روح سے خالی ہے، صرف عبادت رہ گئی ہے، اس کے ظواہر رہ گئے، تو کوشش کیا کرنی، یہ نہیں کہ ان کھنڈروں کو توڑ دو، ان کھنڈروں کے اندر روح پیدا کرو، اس خول کو توڑو نہیں، خول کو برقرار رکھو، لیکن اس کی جو اصل روح باطنی ہے اس کو دوبارہ ری جنریٹ کرو، اسے ریوائیو کرو. خول کو توڑ کر تو گویا کہ جو کچھ ہمارے پاس رہا تھا وہ بھی ختم ہو جائے. لہذا یہاں فرمایا کہ یہاں چونکہ دوبارہ قربانی کا ذکر آیا، وہ ایک خول ہے، وہ ایک ظاہری عبادت ہے، لہذا اب جو اصل ہے عبادت، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو جان لو کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود برحق ہے، بس اسی کے سامنے جھک جاؤ. اسلمو اسلام کے معنی ٹو سرنڈر، ٹو سبمٹ، اپنی آزادی سے دستبردار ہو جانا. پردم بے تو مایا خیشرا، میں نے اپنا اختیار ہے اللہ تیرے قدموں میں ڈالا، اب جو تو تیرا حکم وہ میری مرضی، جو تو چاہے گا وہی کروں گا. فلہو اسلمو وبشر المخبتین، مخبتین بنا ہے اخبات سے، اخبات کہتے ہیں جھک جانے کو، اور اے نبی بشارت دیجئے ان کو جو واقعی جھک گئے ہو. ایک تو یہ کہ رکوع میں جھک تو گئے لیکن انانیت اکڑی کھڑی ہے اندر، نفس جو ہے وہ اس کی گردن اکڑی ہوئی ہے، وہ جھکنے کو تیار نہیں. مانوی شخصیت نہیں جھکی، ظاہری جسم جھکا، ظاہری جسم جو ہے سجدے میں گر گیا ہے لیکن مانوی شخصیت اکڑی کھڑی ہے، تو یہ تو نہیں. فبشر المخبتین، تو جو واقعی جھک جانے والے، عاجزی تواضع اختیار کرنے والے، وہ کون ہے؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، وہ کہ جب اللہ کا نام لیا جائے ان کے دل لرز اٹھے. یہ مضمون سورہ انفال میں بھی آیا ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا تذکرہ ہو، ان کے دل لرز اٹھیں کہ اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے، اس کے ہاں جواب دہی کرنی ہے. کس کس چیز کو میں ایکسپلین کر سکوں گا، کس کس چیز کو جسٹیفائی کر سکوں گا، تو جیسے ہی اللہ کی یاد آئے، اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل لرز اٹھیں. والصابرین علی ما اصابہم، اور صبر کرنے والے اس پر کے جو ان پر بیتے ہیں، اس لیے کہ جو کچھ آ رہا ہے بغیر اذن رب تو نہیں، یہ بھی تو توحید کا تقاضا ہے. مجھے پتھر کس نے مارا؟ مارا ہوگا کسی نے اٹھا کر، اس نے تو اٹھا کر پھینکا ہے، لگا میرے اس لیے ہے کہ اللہ چاہتا تھا کہ لگے. اگر اللہ کی طرف سے یہ مشیت نہ ہوتی یا اس کا اذن نہ ہوتا تو پتھر نہیں لگ سکتا. تو چاہے کتنے ہی اسباب ظاہریاں ہوں، کتنے ہی اسباب مادیاں ہوں، زمینی ہو، آسمانی ہو، جیولوجیکل ہو، کوئی بھی ہو، لیکن یہ کہ آخری فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں، لہذا جو بھی کچھ ہم پر آتا ہے اس کے اذن سے آتا ہے. تو فرمایا والصابرین علی ما اصابہم، یہ سورہ تغابن میں اور سورہ حدید جو ہمارے منتخب نصاب کے اہم دروس ہیں ان میں یہ مضمون آتا ہے. والمقیم الصلاۃ، اور نماز کے قائم کرنے والے، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری رضا کے لیے، ہماری خوشی حاصل کرنے کے لیے، ہمارے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے خرچ کرنے والے. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، اب خاص بات کو کہہ دی، ان قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں سے بنا دیا، اس لیے کہ نسبت ہو گئی نا، نسبت عظیم ہے، شے کچھ بھی ہے اس کی نسبت ہو گئی اللہ کی طرف، یہ اب اللہ کے گھر کے لیے ہدیے کا جانور ہے، یہ وہاں جا رہا ہے، تو وہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے. والبدنا، یہ خاص طور پر اونٹوں کے لیے لفظ آتا ہے، لیکن تمام اس میں وہ تمام جانور ہوں گے کہ جو قربانی کے لیے دیے جا رہے ہیں. والبدنا جعلناها لکم من شاعر اللہ لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے بہت سی بھلائیاں ہیں، خوبیاں ہیں. یہی اونٹ ہے جو تمہارے صحرا کا جہاز ہے، یہی ہے کہ جس کا گوشت تم کھاتے ہو، جس کی کھالوں سے تم خیمے بناتے ہو، جس کو تم سواری کے طور پر استعمال کرتے ہو، جس کا تم دودھ پیتے ہو. بلکہ شاید آپ کو معلوم نہ ہو، یہ تو عرب کی تو بدو خاص طور پر، ان کی تو کل کائنات یہ اونٹ ہے. جب سخت پیاس لگتی ہے بدو کو اور کچھ پینے کو نہیں ہوتا، تو شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ ایک لکڑی وہ اونٹ کے حلق میں مارتا ہے، اس کی جو تھیلی ہوتی ہے گردن کے پاس جس میں واٹر سٹورڈ ہوتا ہے وہ فوراً طے کرتا ہے، اور اس کو پیتے تھے وہ بدو اپنی جان بچانے کے لیے. پھر یہ کہ شن کا جو پیشاب ہے وہ بھی پیتے تھے جان بچانے کے لیے. اور یہ مجھے بتایا، میں آپ کو ایک لطیف واقعہ سنائی دوں، اس کا تعلق ہوگا میری جو وہ عید الاضحیٰ والی تقریر ہوگی، خطبہ عید والی، کہ جب یہ سعودی خاندان نے فتح کیا حجاز کو، اور یہاں وہ کہ جن کے اب یہ بیٹے چل رہے ہیں، نمبر ایک، نمبر دو، نمبر تین، نمبر چار، یہ سب بادشاہ اسی کے بیٹے تھے، عبدالعزیز، وہ جو ہے وہ ہے در حقیقت ملک عبدالعزیز ابن سعود، وہ جب فتح کیا انہوں نے، تو ہندوستان سے ایک وفد گیا علماء کا، اور انہوں نے جا کر پہلے تو جب ملاقات ہوئی تو مبارکباد دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں کی حکومت عطا فرمائی، اور ہم مبارکباد دیتے، تو اس پر تو وہ بہت ہی تواضع کے انداز میں اور بڑی عاجزی کے انداز میں انہوں نے کہا کہ ہم کیا، ہم کہاں اور یہ کہاں، ہم تو اونٹوں کا پیشاب پینے والی قوم ہے، ہمارا حال تو یہ ہے، ہمارے پاس ہماری کیا حیثیت. لیکن یہ کہ اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی، اسی کا کرم ہے، اسی کا فضل ہے، اسی کی دین ہے، ہم کچھ بھی نہیں. بڑی عاجزی، بڑی تواضع، بڑی انکساری. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، میرے اور اس واقعے کے درمیان صرف ایک راوی ہے، یہ جو مولانا معین الدین لکھوی ہیں اس وقت جمعیت اہل حدیث کے امیر، اور ان کے بڑے بھائی مولانا محی الدین لکھوی جو ہمارے ہاں بھی آئے تھے قرآن اکیڈمی میں، ابھی کچھ عرصہ ہوا 3 دن مقیم رہے تھے، ان کے والد مولانا محمد علی لکھوی وہ اس وفد میں موجود تھے، خود مجھے یہ واقعہ سنایا ہے 1970 میں رمضان مبارک کے مہینے میں، جو میں نے پورا رمضان مدینہ منورہ میں گزارا تھا، اس وقت تک وہ زندہ تھے، اس کے 1-2 سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، وہ خود اس وفد میں تھے، انہوں نے سارا واقعہ مجھے سنایا کہ پہلے جب ہم نے مبارکباد دی تو بڑی تواضع اور بہت ہی عاجزی اور انکساری، ہم کہاں اور یہ کہاں اور یہ مقام. اس کے بعد ڈرتے ڈرتے اس وفد نے کہا کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ حرمین کو اوپن سٹیز قرار دے دیں، یعنی پورے عالم اسلام کی یہ ایک مشترک کامن ویلتھ ہو، اس پر کسی بھی حکومت کا کنٹرول نہ ہو. یہ کہنا تھا کہ مولانا محمد علی لکھوی صاحب نے فرمایا کہ فوراً، جس کو ریفلیکس ایکشن کہتے ہیں، اس کا ہاتھ اپنی تلوار پر گیا، تلوار کا قبضہ پکڑ کر کہا کہ کیا کہا، ہم نے سرزمین اپنے خون سے فتح کی ہے. اب وہ ساری تواضع شواضع ختم ہوئی، وہ سارا وہ عاجزی ان کے ساری ختم، کہ یہ ایسے ہی ہمیں نہیں مل گیا ہے، اب تم چاہتے ہو کہ ہم اسے عالم اسلام کے لیے اور ایک کامن ویلتھ بنا دیں. یہ واقعہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بھی میری جو عید الاضحیٰ کی تقریر ہے اس سے متعلق ہے. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لکم من شاعر اللہ لکم فیها خیر. اب آیا وہ لفظ، فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف. اس کو ذرا پڑھیے صحیح طور پر، یہ جب بھی کوئی حرف جو آ رہا ہو بعد میں تشدید کے ساتھ، تو اس سے پہلے جو مد ہوتا ہے یہ سب سے اونچا مد ہوتا ہے، جیسے ضالین، وہ لام کے تشدید کو بھی پوری طرح ظاہر کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے حاجہ ابراہیم ربو، یہ میں نے اسی لیے پڑھا اس کو، وَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا. تو اب نام لو ان پر اللہ کا، ان کو صف میں کھڑا کر کے، اس لیے کہ اونٹ کی قربانی جو ہے لٹا کر نہیں ہوتی، اس کو کھڑا کر کے اس کو نہر کیا جاتا ہے کہ ایک برچھا مارا جاتا ہے اس کے اس جگہ پر جہاں گردن اس کی جا کر ملتی ہے سینے کی ہڈی کے ساتھ، یہاں اس کی شہرگ ہے، یہاں برچھا مارتے ہیں تو پھر اس سے خون کا فوارہ چھوٹتا، تو وہ جو بلیڈنگ ہو اس وقت تک وہ بیٹھتا نہیں ہے، لیٹتا نہیں ہے جب تک سکت رہے، لیکن جب اتنا خون نکل جاتا ہے کہ سکت نہیں رہتی تو پھر وہ زمین پر گرتا ہے، تو پھر اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے نہر۔ فاذکر اسم اللہ علیہا صواف فاذا وجبت جنوبها، تو جب اس کا پہلو جو ہے وہ ٹک جائے، یعنی اب وہ جب اتنا کمزور ہو گیا گر گیا اور پہلو کے بالے گرے گا ادھر یا ادھر، فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها، اب کھاؤ اس میں سے، واطعموا القانع والمعتر، اور کھلاؤ ان کو بھی جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اگرچہ بھوکے ہیں لیکن مانگ نہیں رہے، ڈھونڈو انہیں، جاؤ ان تک پہنچاؤ، اور معتر وہ ہے جو مستر ہو کر بے چین ہو کر نکل آتا ہے مانگنے کے لیے۔ تو ایک ہے سوالی جو خود آ گیا مانگنے کے لیے، اسے بھی دو، اور ایک دیکھو جا کر کے کہیں کوئی ایسا تو نہیں کہ جس کی عزت نفس جو ہے اسے مانگنے سے روک رہی ہو، وہ محتاج ہو۔ وہ مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ اے راہزنوں اے راہبرو، ایسے بھی بھٹکنے والے ہیں، پہلا مصرع ہے، غیرت نے نہ جن کی یہ مانا، پوچھیں کہ کدھر کو ہے منزل، اے راہزنوں اے راہبرو، ایسے بھی بھٹکنے والے ہیں۔ کچھ لوگوں کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں پوچھوں کہ راستہ کدھر ہے، وہ خود ہی تلاش کرتے رہتے، کچھ لوگوں کی غیرت جو ہے ان کو دستے سوال دراز کرنے نہیں دیتی، تو ڈھونڈو تلاش کرو پہنچاؤ، اور یہاں قانع کو پہلے لائے۔ فرمایا واطعموا القانع والمعتر، کذالک سخرناها لکم، اسی طرح ہم نے، کتنا بڑا جانور ہے اونٹ، ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، کس طرح کھڑا ہوتا ہے اور تم اس کو برچھا مار لیتے ہو، کس طرح تم اس کے اوپر سواریاں کرتے ہو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکو۔ اب یہاں میں ایک واقعہ آپ کو سنا دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ شاید بہت سے حضرات چونکے اس پر، ہمارے ہاں بعض لوگوں کو کچھ ایسا ہو گیا ہے حج کا کہ وہ ہر سال حج کے لیے بھاگتے ہیں، وہی 50-60 ہزار روپیہ جو صرف کرتے ہو اللہ کے بندوں کسی اور نیک کام میں لگاؤ، اس لیے کہ فرض اللہ نے ایک دفعہ رکھا ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رشتہ داروں کے اندر بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ جن کے ہاتھ پیلے نہیں ہو سکتے، ان کا خیال نہیں ہے، تمہارے بچے بھتیجے ہو سکتا ہے، بھتیجے اور بھانجے کے جو یتیم ہو گئے اور ان کے تعلیم کا اہتمام نہیں، اس کا خیال نہیں، ہر سال حج کریں گے، اور وہ حج ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک مکے میں رہے جو حج کیے ان کا ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں، لیکن ہجرت کے بعد صرف ایک حج کیا، حالانکہ سن 8 میں مکہ فتح ہو چکا تھا، حج کر سکتے تھے کہ نہیں، اس وقت تو فاتح تھے، نہیں کیا۔ سن 9 میں پورا اختیار اور اقتدار تھا، حضرت ابوبکر کو بھیجا امیر الحج بنا کر، اور آیات جو سورہ برات کی ہیں ان کے اعلان کے لیے پھر حضرت علی کو بھیجا ہے رضی اللہ تعالی عنہما، خود حج نہیں کیا، حج صرف ایک کیا۔ تو یہ اصل میں ہمیں ریشیو پروپورشنز بھی لینی چاہیے، دین سے، حضور سے لینی چاہیے، نیکی کے کام اور بھی ہیں، بھلائی کے کام اور بھی ہیں، اپنے اس رقم کو، رقم تھوڑی خرچ نہیں ہوتی، اکثر اور بیشتر بلیک منی ہوتی ہے، وہ انڈر وائسنگ یا اوور وائسنگ سے جو باہر پیسہ جمع کرایا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے جا رہے ہیں اور سمجھتے یہ ہے کہ ہم نے اپنی ساری حرام خوریوں کو حلال کر لیا باہر جا کر، حالانکہ وہ ساری حرام خوریاں جو ہے جو کہ تم برقرار رہیں گی، وہاں کوئی چیز واش آؤٹ نہیں ہوگی، وہ پورا کا پورا جو ہے تمہارا اعمال نامہ جو کا تو موجود رہے گا۔ تو یہ اچھی طرح جان لیجئے کہ یہ در حقیقت نہیں ہے معاملہ۔ حضور نے جو حج کیا ہے اس کی میں اب آپ کو بات بتا رہا ہوں، حضور نے 100 اونٹ قربان کیے، یہ ذرا وہ لوگ تصور کریں جو قربانی کو کوئی بہت ہلکی چیز سمجھتے ہیں، یہ اونٹ حضرت علی لے کر آئے یمن سے، ان میں سے 63 اونٹ حضور نے اپنے ہاتھ سے نہر فرمائے، اس لیے کہ حضور کی عمر شریف 63 سال وہ تھا، تو گویا کہ آپ نے اپنی عمر دنیاوی، ویسے تو حضور کی حیات اس وقت بھی حضور جو ہے وہ زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ کا ان پر فضل و کرم ہے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، تو حیات دنیاوی کے 63 برس جو ہے ان میں آپ نے ہر سال کا گویا کے حساب سے ایک اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیا ہے۔ اس میں نقشہ یہ آتا ہے کہ ایک صف میں کھڑے ہوئے تھے اور ہر اونٹ کو جب آپ نہر کرتے تھے تو اگلا اونٹ آگے بڑھ کر خود اپنی گردن پیش کرتا تھا، یہ موجودہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس میں کوئی شخص جو مادہ پرستی جس کی گٹھی میں پڑ گئی ہے وہ تو اس کو نہیں مانے گا، وہ جو مولانا روم نے کہا ہے کہ فلسفی کو منکر حنانہ از ہوا سے انبیاء بیگانہ، کہ فلسفی جو ہے وہ تو حنانہ کا انکار کرے گا. حنانہ کیا ہے؟ وہ ایک ستون سوکھا تنا کھجور کا، کہ جب تک مسجد نبوی ابھی چھوٹی بھی تھی اور اس میں ممبر بھی نہیں تھا تو ستون تھا ایک کھجور کا، تنے کا سوکھا، آپ اس کی ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے. جیسے یہ اٹھا ہے، اٹھا بھی ٹیک کے لیے، آدمی کھڑا ہو گفتگو کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی چیز سہارے کے طور پر رہے. تو جب وہ ایک بنا دیا گیا ممبر، ممبر لا کر رکھ دیا گیا، حضور جب پہلی مرتبہ ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے تو اس سوکھے تنے میں سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو، یہ سعادت آج مجھ سے چھن گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اثر مجھ سے مس کرتا تھا، حضور مجھ سے ٹیک لگاتے تھے، آپ کا دست مبارک جو ہے وہ مجھ سے لگتا تھا اور آج میں سے محروم ہو گیا. یہ ہے حنانہ. تو وہ جو ہے کہ فلسفی کو منکر حنانہ، فلسفی ہو، مادہ پرست ہو، ملحد ہو، وہ کیسے مانے گا کہ سوکھے تنے میں سے کسی کے رونے کی آواز آ سکتی ہے؟ لیکن از ہوا سے انبیاء بیگانہ، یہ اس لیے کہ وہ انبیاء کے حالات سے واقف نہیں ہے کہ نبی کسے کہتے ہیں. اسی طریقے سے یہ معاملہ جو ہے جو نبی کے مقام اور مرتبے کو نہ جانتے انہیں عجیب لگے گا، لیکن واقعہ یہی ہے جو سیرت کی کتابوں میں آیا کہ خود ہر اونٹ نے وہ جو ہے اپنی گردن پیش کی ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اور نہ شبد نصیب دشمن کے شبد سہلا کے تیغت، سر دوستہ سلامت کے تو خنجر آزمائی، یہ گردن حاضر ہے، آپ اس کا خنجر چلائیے. تو فرمایا کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون. بقیہ 37 اونٹ جو ہے پھر حضرت علی نے حضور کی طرف سے نہر کیے رضی اللہ تعالی عنہ. اب آخری بات آ رہی ہے، جب قربانی کا اتنا ذکر آ گیا تو اب قربانی کی بھی ایک روح ہے. قربانی کا ایک باطن کیا ہے؟ جانور ہے جو آپ نے ذبح کر دیا، اس کا گوشت آپ نے کھا لیا، کھال لے گئے کھال جمع کرنے والے، انہوں نے اس کا کیا کیا؟ جو بھی کچھ کیا. ہمارے ہاں بھی تو کھالیں جمع ہوتی، مدرسے میں چلی گئی، کہیں اور چلی گئی، کام آ گیا نا. سوال یہ کہ اللہ تک کیا چیز پہنچی؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. آج سے کچھ عرصے پہلے تک خون ضائع چلا جاتا تھا اور تو کوئی چیز نہیں، اتڑیاں بھی نہیں جاتی تھیں، وہ بھی روزے بنتے تھے اور ان کو بھی سیالکوٹ والے لے جاتے تھے ریکٹس بنانے کے لیے. کھال جو ہے اس کا تو استعمال آپ کو معلوم ہی ہے، گوشت کی کوئی بوٹی ہم نہیں چھوڑتے تھے، تو کوئی چیز تو اور ضائع ہونے والی نہیں تھی خون کا. لیکن خون اب جو ہے پولٹری فیڈ کی سب سے زیادہ قیمتی جو ہے اس کا کانسٹیچوئنٹ وہ خون ہے. تو معلوم ہوا کوئی شے ضائع نہیں ہوئی. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اگر تقوی ہوگا تو اس تک پہنچ جائے گا، یہ نہیں ہے تو یہ سب کچھ یہی رہ جائے گا، یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں، ان کے علاوہ ان کے کوئی حقیقت نہیں. کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم. اسی طرح ہم نے ان حیوانات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے فائدہ رسانی میں لگا دیا تاکہ تم اللہ کی تکبیر کرو اس ہدایت پر کہ جو اس نے تمہیں عطا کی ہے. اس کو نوٹ کیجئے، بالکل یہی الفاظ آئے ہیں سورہ بقرہ میں جو رمضان کا ذکر آیا ہے. وَلَتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہاں بھی فرمایا تُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اب تکبیر اس کا بھی ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. ظاہر کیا ہے؟ جو آپ عیدین کے لیے آتے جاتے تکبیریں پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہے اس کا ظاہر. باطن کیا ہے؟ وہ بہت کٹھن ہے. اللہ کی تکبیر کرو، اللہ کی بڑائی کا نظام قائم کرو، اللہ کی حکومت قائم کرو، اللہ کے حکم کو نافذ کرو، اللہ کی شریعت کو قائم کرو، اس کے لیے تن من دھن لگا دو. یہ جانوروں کی گردنیں کاٹنا تو علامت ہے، یہ حقیقت میں اس کی جو ہے جس کی طرف کہ تمہارے ذہن کو منتقل کرنا مقصود ہے. اپنی گردنیں کٹواؤ اللہ کے دین کی تکبیر کے لیے، وہ تکبیر معنوی، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. یہ مسلک مردان خدا گاہ خدا مست، اور وہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. تو یہ صرف تکبیر کہہ دینا، کہنا بھی ہے، سنت ہے، کہنا ہے، یہ فارم ہے جس کو کہ ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس تکبیر کا بھی ایک باطن ہے. اللہ کی تکبیر کرو، وربک فکبر وکبر ہو تکبیرا. واقعتاً وہی بڑا ہو، اس کا حکم بڑا ہو، اس کا بول بالا ہو، اس کا حکم اونچا ہو، اس کی شریعت اونچی ہو، اس کی ہر مرضی پوری ہو، بقول حضرت مسیح علیہ السلام کہ اے رب جیسے تیری مرضی آسمانوں پر پوری ہوتی ہے ویسے ہی زمین پر پوری ہو. وَلَا تُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. اور اے نبی ان لوگوں کو بشارت دیجئے جو احسان کی روش اختیار کریں. احسان کیا ہے؟ اَن تَعْبُدُوا اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اور ایک حدیث میں آیا اَن تَعْمَلَ لِلَّهِ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے لیے محنتیں کرو، اللہ کے لیے مشقتیں کرو، اللہ کے لیے وقت لگاؤ، سرفروشی کرو، جا کے شادی کرو اس طریقے سے جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم سے کم یہ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے جو ارادہ کیا تھا وقت تو زیادہ ہو گیا، لیکن یہ کہ ان 12 آیات کا ترجمہ اور مفہوم بیان کر دیا. 13ویں جو اصل میں پہلی آیت ہے اس پر انشاءاللہ میں عید کے خطبے میں گفتگو کروں گا. اب آخری بات اس کے ساتھ ہی کہہ دیتا ہوں، میں نے اس سے پہلے جو تقاریر کی ہیں اب ان میں بہت سے مضامین ہیں جو آج زیر بحث نہیں آئے، آج بہت سی باتیں جو پہلے زیر بحث نہیں آئیں. میرا جو کتابچہ موجود ہے یہ میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو باتیں آپ نے سنی ہیں اگر آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ دوسروں تک بھی پہنچائی جائیں تو آپ کے ایمان میں خلل ہے. اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا. اپنے دل کو ٹٹولیے، اگر یہ باتیں پسند آئی ہیں، اگر یہ چیزیں اچھی لگی ہیں تو اب آپ کے دن میں اس ایمان کے تقاضے کے طور پر لازم ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچا دیں. آپ عید کارڈ پہنچا دیتے ہیں لوگوں کو، 10-10 روپے کا، 5-5 6-6 روپے کا عید کارڈ. یہ کتاب کا میرا ایک تقریر ایک تحریر پر مشتمل بار ہے اور محدود تعداد میں، اس وقت ہمارے پاس کم تھا وہ، ورنہ میں زیادہ لے آتا، لیکن وہ آپ حضرات لیجئے، 4 روپے اس کی قیمت ہے، اور اگر 3 لیں گے تو وہ 10 روپے کا مل جائے گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات ان مضامین کو ابھی جو 4 دن رہتے ہیں کوشش کیجئے، آپ اگر ایسا کریں کہ لوگوں کو لے کر بیٹھیں اور اجتماعی مطالعہ کریں کہ لو بھائی دیکھو عید منانی ہے، عید آ رہی ہے، سوچیں تو صحیح کہ عید ہے کیا، کس لیے ہے، کن امور کی یاد دہانی کے لیے ہے، یہ شاعر ہے تو کیا ہے، کیا یہ ایک ڈیڈ ریچول ہے، ایک مردہ صرف ایک رسم ہے کہ جس کے سوا کچھ نہیں، ہم نے اسے مردہ رسم بنا دیا اسی لیے کہنے کا موقع ملتا ہے منکرین سنت کو کہ یہ وقت کا ضیاع ہے اور پیسے کا ضیاع ہے اور فلانا ضیاع ہے، ان کو ہم نے یہ کہنے کا موقع فراہم کیا اس لیے کہ سلوا کے وہ ایک ڈیڈ ریچول بن چکا ہے. لہذا اس اعتبار سے اس کی اصل حقیقت، اس کی روح، اس کو پہنچائیے. اب یہ کہ یہ تقریر میری جو ہے اس کا تو کیسٹ بنے، پھر وہ لکھی جائے، پھر پہنچے اگلے سال تک شاید وہ بھی ہو، لیکن یہ کہ دو چیزیں کہ جو مشترک طور پر ایک کتاب کے شکل میں موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پہنچانا ابھی آپ کے ذمے ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.